بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے؟ کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں اور زبان اور دو ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے، پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا؟ اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 1 سے 12 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں، اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ آئینۂ صحافت کے بعد نشر ہوگا پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون اور ضابطوں کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات کی پولنگ کا تیسرا اور آخری مرحلہ، پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹروں کی لمبی لمبی قطاریں۔ افغان دارالحکومت کابل دہشت گردانہ بم دھماکے سے ایک بار پھر لرز اٹھا، معروف ٹی وی اینکر سمیت 3 افراد جاں بحق۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون اور ضابطوں کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ انسداد کرونا قومی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کے مقابلے میں ایرانی قوم کی بے مثال استقامت اور پائیداری کی تعریف کی۔ صدر ایران نے امید ظاہر کی کہ پابندیاں لگانے والوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے ناجائز مقاصد کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ امریکی حکمرانوں کو ایرانی عوام کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں سے سبق لیتے ہوئے عالمی قوانین اور ضابطوں کے سامنے سر تسلیم خم اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے واضح کیا کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون و ضوابط کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی انتخابات کے نتائج کا تہران کے اصولی موقف اور پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سید عباس عراقچی کہنا تھا کہ غیر قانونی تسلط اور دباؤ کی نفی اور اس کے مقابلے میں استقامت ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ، اور امریکی انتخابات کے نتائج کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے واضح کیا کہ صدر کی تبدیلی سے امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیوں اور بدماشی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ اس کے طریقوں اور حربوں میں فرق پڑنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ حالات میں تبدیلی کی صورت میں اسلامی جمہوریہ ایران بھی اپنی حکمت عملی اور اقدامات کو ملکی مفادات کے مطابق استوار کر کے نئے دباؤ اور خاطرات کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے تہران اور کاراکاس کو کے درمیان دفاعی تعاون کو قانونی قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ وینزویلا کا حق ہے کہ جہاں سے بھی چاہے فوجی ہتھیار خریدے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے وینزویلا کے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو میں ایران اور وینزویلا کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ ایرانی میزائل وینزویلا منتقل نہیں ہونے دے گا کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا کے درمیان دفاعی تعاون قانونی ہے اور امریکہ نے اس دفاعی تعاون کو سلامتی کونسل کے ذریعے ختم کرانے کی کوشش بھی کی ہے مگر امریکہ کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں امریکہ کی شکست کے بعد واشنگٹن دیگر ملکوں کو ڈرانے دھمکانے کی اپنی پرانی پالیسی پر اتر آیا ہے۔ محمد جواد ظریف نے ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی کہ ایران 40 برسوں سے امریکی دباؤ کا مقابلہ کرتا آ رہا ہے اور اسے اگر جھکنا ہوتا تو پہلے ہی سر تسلیم خم کر دیتا اور مسلسل استقامت کا مظاہرہ نہ کرتا۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بہار اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کے باوجود بیشتر پولنگ مراکز پر لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں، البتہ بعض علاقوں میں ووٹروں نے پولنگ کا بائیکاٹ بھی کیا۔ اس مرحلے کی پولنگ میں اسمبلی اسپیکر سمیت بعض ریاستی وزیروں کی قسمت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ آج سنیچر کو بہار کے 25 اضلاع کی 78 سیٹوں کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کے عوام سے اپنے پیغام میں کہا کہ بہار اسمبلی کے انتخابات میں آخری مرحلے کی ووٹنگ ہے، سبھی رائے دہندگان بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیں اور ووٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم کریں۔ خبروں میں بتایا گیا کہ آخری مرحلے کی ووٹنگ مجموعی طور پر پرام رہی اور کسی بڑے ناخوشگوار واقعات کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
بہار اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی آج ووٹنگ ہوئی۔ 15 اضلاع پر محیط اسمبلی کی باقی ماندہ 78 سیٹوں کے لیے ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 5 بجے تک جاری رہی۔ ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن بتائی جا رہی ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے لیے 1204 امیدوار میدان میں ہیں۔ ان امیدواروں میں اسمبلی اسپیکر اور 12 کابینی وزراء بھی شامل ہیں۔ 78 اسمبلی سیٹوں کے لیے 33,782 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے جہاں ای وی ایم اور وی وی پیٹ کے انتظامات کیے گئے تھے۔ تیسرے مرحلے کی پولنگ کے مدنظر سیکیورٹی کے کڑے اقدامات کیے گئے تھے اور کرونا پروٹوکول کا پاس و لحاظ رکھنے کے مناسب انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ ایسے وقت میں جب ہندوستان میں کرونا وائرس کے روزانہ نئے معاملے 50,000 کے آس پاس چل رہے ہیں اور اس بیماری میں مرنے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، بہار اسمبلی کے انتخابات آج اپنے اختتام کو پہنچے جو کووڈ-19 کے دوران پہلے انتخابات تھے۔ بی جے پی اور جنتا دل یو پر مشتمل بہار کے حکمراں قومی جمہوری اتحاد اور اپوزیشن مہا گٹھ بندھن کے درمیان، جس میں راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس بڑی جماعتیں ہیں، کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ان انتخابات میں جہاں قومی جمہوری اتحاد نے اس ریاست میں جاری حکومت مخالف لہر کو دبانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی تک کو انتخابی ریلیوں میں اتارا، وہیں مہا گٹھ بندھن نے بھی حکومت مخالف لہر سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ادھر بہار کے وزیر اعلی اور جنتا دل یو کے صدر نتیش کمار نے جہاں ان انتخابات کو اپنی زندگی کا آخری الیکشن کہہ کر ایموشنل کارڈ کھیلا ہے، وہیں ان کے حریف ایل جے پی کے صدر چراغ پاسوان اور راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر تیجسوی یادو نے ان پر نشانہ سادھا ہے۔ چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ نتیش کمار اب کبھی وزیر اعلی نہیں بن سکتے۔ آر جے ڈی کی جانب سے وزیر اعلی کے عہدے کے امیدوار تیجسوی یادو نے اس سے پہلے لوگوں سے بڑی تعداد میں ووٹنگ کرنے کی اپیل کے ساتھ ہی کہا تھا کہ بہار مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتیش کمار اب تھک چکے ہیں اور وہ اب ریاست کی قیادت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انتخابی نتائج کا اعلان 10 نومبر کو ہوگا، جس دن ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے فعال معاملات لگاتار کم ہو رہے ہیں، جبکہ ہفتے کے روز وائرس کے یومیہ معاملات ایک بار پھر 50,000 سے زائد آئے ہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں فعال کیسز کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ البتہ نئی دہلی سے موصول اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ کورونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر یومیہ 50,000 سے زائد آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل جمعے کو کورونا وائرس کے 47,638 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں کورونا کے 50,357 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 84,62,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ہفتے کو ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 53,920 مریض شفایاب ہوئے اور 577 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ فعال کیسز کی تعداد 4,141 سے گھٹ کر مجموعی 5,16,632 رہ گئی ہے اور یہ شرح 6.1% ہے۔ وہیں کورونا سے شفایابی کی شرح 92.41% اور اموات کی شرح 1.48% ہے۔ ہندوستان کی ریاستوں مہاراشٹر دہلی سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاستیں ہیں، جہاں کی صورتحال بدستور بحرانی بنی ہوئی ہے۔ واضح کی دنیا میں کورونا وائرس COVID-19 کے متاثرین تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس میں سب سے اوپر تین ممالک امریکہ، ہندوستان اور برازیل ہیں۔ تینوں ممالک میں کورونا وائرس کے 48.27% مریض ہیں۔ دنیا کے 190 ممالک میں اس وبا سے شفایابی حاصل کرنے والوں کی تعداد 3.24 کروڑ کو عبور کر چکی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان میں دیوالی کے تہوار کے پیش نظر کئی ریاستوں میں آتش بازی کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ فضائی آلودگی اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریاستی حکومتوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ایک بار پھر دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دیوالی کے پیش نظر ہندوستان کی کئی ریاستی حکومتوں نے فضائی آلودگی اور وبائی بیماری کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آتش بازی کی فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی حکومت نے لوگوں سے پٹاخے چھوڑنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے، تاکہ شور شرابے اور آلودگی پر لگام لگایا جا سکے۔ مہاراشٹر کے علاوہ راجستھان اور کرناٹک نے بھی آتش بازی کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ دہلی کی کیجریوال حکومت نے کرونا وائرس اور بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کو دیکھتے ہوئے جہاں پٹاخوں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے، وہیں دہلی کے عوام سے پرم طریقے سے شور شرابے کے بغیر دیوالی منانے کی اپیل کی ہے۔ دہلی میں فضائی آلودگی کے علاوہ کرونا کے نئے معاملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس بیماری میں مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کرناٹک کی یدورپا حکومت نے بھی اس دیوالی میں آتش بازی چھوڑنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فضائی آلودگی کے سبب کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ اور سنگین ہو سکتا ہے اور مریضوں کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے شرح اموات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ دہلی میں جہاں ایک طرف کرونا پروٹوکول کو لے کر عائد کردہ پابندیوں میں ڈھیل دی جا رہی ہے، وہیں اس وبائی بیماری سے متاثرین کی تعداد یومیہ 6,500 سے زیادہ درج کی جا رہی ہے۔ دہلی کی عدالت عالیہ نے قومی دارالحکومت میں COVID-19 کے بڑھتے معاملات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر سنجیدگی سے اس بیماری کی روک تھام نہیں کی گئی تو دہلی ہندوستان کا کرونا کیپٹل بن جائے گا۔ واضح رہے کہ دہلی کی حکومت کرونا کی تیسری لہر شروع ہونے کا اعتراف کر چکی ہے اور اس نے لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد ملک بھر میں نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہفتے سے ماسک نہ پہننے والوں پر 100 روپے سے 500 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ 20 نومبر سے ملک بھر میں شادی ہالوں میں تقریبات کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں عملے کی تعداد 50% تک کم کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات میں کمی کے بعد اب کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرامرز نے اعلان کیا کہ کابل کے فرسٹ سیکورٹی زون میں یہ مقناطیسی بم کا دھماکہ ہفتے کے روز ایک کار میں ہوا۔ افغانستان کے سیکورٹی ذریعہ کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک معروف نامہ نگار بھی شامل ہے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت بعض علاقوں میں حالیہ ہونے والے بم دھماکوں میں دسیوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے، ان میں سے بعض دھماکوں کی ذمہ داری طالبان گروہ نے قبول کی ہے۔ سینی حکومت کے جیل میں بند فلسطینی قیدی کے سامنے سینی حکومت نے جیل میں بند فلسطینی قیدی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ماہر الاخرس کی 100 روزہ بھوک ہڑتال کے بعد سینی حکومت انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی۔ ماہر الاخرس پچھلے 103 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے تھے اور صہیونی حکومت کی جانب سے 26 نومبر کو انہیں رہا کیے جانے کے وعدے کے بعد انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ ماہر الاخرس غرب اردن کی سیرت الزہر کالونی کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے بغیر کسی چارج شیٹ کے اپنی گرفتاری کے خلاف اور اسی طرح اپنی اور اپنے ساتھ قید دیگر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے 100 سے زیادہ دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ صہیونی حکومت نے ان سے وعدہ کیا کہ انہیں 26 نومبر کو رہا کر دیا جائے گا اور رہائی کے لیے باقی بچی مدت انہیں اسپتال میں رکھا جائے گا۔ فلسطینی قیدیوں کے میڈیکل معاملات دیکھنے والے ایک فلسطینی عہدیدار قدورہ فارس نے بتایا کہ ماہر الاخرس کی جسمانی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے اور ہمیں امید ہے کہ انہیں جلد از جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ۔ ایسی حالت میں کہ امریکہ کی بعض ریاستوں میں ابھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور اب تک کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کامیابی سے قریب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حریف امیدوار کو اپنی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ کے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں ان کے حریف ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو صدارتی عہدے پر آنے میں کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قانونی چارہ جوئی کا عمل اب شروع ہوا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ حکومت پر امریکی عوام کے اعتماد کے حصول کے لیے تمام قانونی طریقوں پر عمل کریں گے۔ دوسری جانب ریپبلیکن پارٹی کی قومی کمیٹی نے صدارتی انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے ٹرمپ کی مالی مدد کی غرض سے اب تک 6 کروڑ ڈالر جمع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کو بحرانی دنوں کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے چچا شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے، ٹرمپ کے اقدامات کے نتیجے میں بعد کے مہینوں کے خطرناک ہونے پر خبردار کیا ہے، اور انہوں نے ریپبلیکن پارٹی کے رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ صدارت کے عہدے پر کسی اور کو نہ آنے دیں۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے کئی شہروں میں ٹرمپ کے حامی اور مخالفین دونوں پچھلے 3 دن سے مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے حامی اضافی وقت میں موصول ہونے والے ووٹوں کی گنتی روکنے کا اور بائیڈن کے حامی گنتی جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت امریکی سماج پوری طرح سے 2 حصوں میں بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور مختلف شہروں میں پرآشوب مظاہروں اور حتیٰ دونوں صدارتی امیدواروں کے حامیوں کے درمیان مسلح تصادم کے خدشات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ریاست فلوریڈا میں ہونے والی پولیس فائرنگ میں 2 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکی شہریوں میں اپنے ملک کے حالات کے بارے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ سمعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. با سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں 17 آبان، 12 ربیع الاول اور 7 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات کا ذکر کریں گے. سات نومبر سن 1862 عیسوی کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا. ان کا پورا نام ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی تھا. وہ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے صاحبزادے تھے اور 29 ستمبر 1837 کو اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم مضبوطی سے جما رہے تھے. ان کی قوت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود مغل بادشاہ بھی انگریزوں سے پینشن لیتا تھا اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرنے کا اختیار تک نہیں تھا. 1857 میں جب ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو بہادر شاہ ظفر ہندوستان بھر کی حریت پسند تحریکوں کا مرکز نگاہ بن گئے اور انقلابیوں نے انہیں ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کر لیا. لیکن جنگ آزادی میں حریت پسندوں کی شکست کے بعد 21 ستمبر 1857 کو انہیں گرفتار کر کے 7 اکتوبر 1858 کو رنگون جلاوطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے جلاوطنی کی حالت ہی میں 7 نومبر 1862 کو وفات پائی. بہادر شاہ ظفر ایک اچھے شاعر بھی تھے. انہوں نے شاعری کے 4 دیوان یادگار چھوڑے ہیں. ان کا کلام بڑا پرسوز ہے اور ان کی وہ غزلیں جو جلاوطنی اور قید کے زمانے میں کہی گئی ہیں بہت زیادہ پردرد ہیں. ان کا یہ شعر بہت زیادہ مشہور ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. سات نومبر 1867 عیسوی کو میڈم اسکلوڈو وسکا، جو بعد میں میری کیوری کے نام سے مشہور ہوئیں، وارسا میں پیدا ہوئیں. ان کے والد فزکس کے پروفیسر تھے اور میڈم کیوری نے اپنی مڈل کلاس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس کا سفر کیا. انہوں نے سوربن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی ماہر طبیعیات پیئر کیوری سے شادی کر لی. بالآخر میڈم کیوری نے برسوں کے مطالعے کے بعد ریڈیم کے عنصر کو دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی. واضح ہے میڈم کیوری کو فزکس اور کیمسٹری میں نوبل کا انعام بھی ملا ہے. 1934 میں ان کا انتقال ہوا. سترہ آبان سن 1365 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور محقق، مصنف اور مترجم پروفیسر کریم کشاورز کا انتقال ہوا. وہ سن 1279 ہجری شمسی میں ایران کے شہر رشت میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مصنف اور محقق کی حیثیت سے تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھا. انہیں فارسی کے علاوہ ترکی، روسی، فرانسیسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا. پروفیسر کریم کشاورز نے برسوں تک فارسی زبان کی تدریس کی اور رشت کی ثقافتی انجمن کی بنیاد رکھی. اس کے بعد وہ تہران آ گئے اور انہوں نے تالیف و تصنیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کا کام بھی شروع کر دیا. وہ 70 سال تک اس کام میں مصروف رہے. انہوں نے بہت سی کتابوں کا روسی اور فرانسیسی سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اکیس ربیع الاول سن 1243 ہجری قمری کو موجودہ آرمینیا کا دارالحکومت یریوان، جو ایران کا حصہ تھا، ایران اور روس کی دوسری جنگ کے نتیجے میں روسی قبضے میں چلا گیا. اس وقت ایران پر قاچاری خاندان کے نااہل فرمانروا فتح علی شاہ قاچار کی حکومت تھی. اس شکست کے نتیجے میں ترکمن چائے معاہدہ کیا گیا، جس کی روح سے شمالی آذربائیجان اور ماورائے قفقاز کے بیشتر حصے پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ سترہ آبان سن 1376 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور مصنف سید محمد علی جمال زادے نے وفات پائی۔ وہ سن 1270 ہجری شمسی میں اصفہان کے ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آئینی تحریک کے ایک سرگرم رہنما تھے۔ سید محمد علی جمال زادے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیروت اور پھر پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون کے شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران وہ 22 سال کی عمر میں ایران واپس آئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جرمنی کے شہر برلن چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارہ محنت میں کام کیا۔ شہری ور سن 1320 ہجری شمسی میں جمال زادے کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا اور ان کی کئی کہانیاں تہران میں چھپی، جن میں انہوں نے لفاظی کے بجائے سادہ انداز اختیار کیا اور عوام میں رائج روزمرہ استعمال کے الفاظ سے اپنی کہانیوں کو مزین کیا۔ اس کے بعد انہوں نے افسانے لکھے۔ ان کی کتاب یک بود یک نابود نے عوامی شہرت حاصل کی۔ 17 آبان سن 1376 ہجری شمسی کو 106 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں جنیوا میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو صفحِ نور کی تفسیر کرو مصحفِ نور کی تفسیر کرو.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں.
عزیز سامعین پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اپنی گفتگو کا آغاز اس عبارت سے کیا تھا کہ اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے اور خالق کائنات اور خلقت ان سوالوں میں سب سے اہم سوال ہیں. ہم نے تمام پروگراموں کے آغاز میں دین اسلام میں غور و فکر اور تدبر کے بارے میں گفتگو کی، پھر اپنے افکار کو کائنات اور خلقت کے بارے میں استعمال کیا. آج اس سلسلے کی آخری کڑی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سامعین آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ پروگراموں کا ایک سرسری جائزہ لیں گے اور تمام پروگراموں پر ایک بار پھر طائرانہ نظر ڈالیں گے. جیسا کہ قرآن کریم کی اکثر و بیشتر آیتوں میں زمین و آسمان، پہاڑ و دریا اور تمام مخلوقات کی خلقت کی جانب اشارہ ہوا ہے اور ہمیشہ خلقت کے بارے میں خداوند عالم کی جانب سے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. اس پروگرام کی پہلی کڑی میں ہم نے اپنے وجود کی جانب اشارہ کیا تھا اور انسان کی تخلیق اور بچے کے رشد و نمو کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور آخر بحث میں یہ سوال پیش آیا تھا کہ کیا یہ بات درک نہیں کی جاتی کہ انسان کی تخلیق میں محکم تدبیروں سے کام لیا گیا ہے. یقیناً آخر کس ذات نے جنین اور نوزائیدہ بچے کو بشری زندگی کے تمام امور سے ہم آہنگ اور مناسب پیدا کیا ہے، اور کیا اس عمل کا طول تاریخ میں دائمی ہونا اور انسانی زندگی میں جغرافیائی اعتبار سے وسیع طور پر باقی رہنا ایک دائمی وجود کو ثابت کرنے کی علامت شمار نہیں ہوتا. سامعین اس پروگرام کی دوسری کڑی میں ہم نے انسان کے بدن کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے آنکھوں کو رنگوں اور تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر رنگ اور اشیاء کا وجود ہوتا لیکن ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ ہوتی تو ان چیزوں کے وجود سے کیا فائدہ ہوتا؟ پروردگار عالم نے کان کو آواز سننے کے لیے خلق فرمایا ہے. اب اگر آوازیں اور دل کو سکون پہنچانے والے ترانے ہوتے لیکن کان نہ ہوتے تو یہ چیز کتنی غم انگیز ہوتی. اسی طرح سے حواس بھی ایسے ہی ہیں. اب اگر اسی مسئلے کو ہم اس کے برخلاف سوچیں، یعنی اگر آنکھیں ہوتی اور یہ شکلیں اور رنگ نہ ہوتے تو کیا فائدہ ہوتا، یا اگر کان ہوتے لیکن آوازیں نہ ہوتی تو کان کس کام کا ہوتا؟ لہذا پروگرام کی دوسری کڑی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جسم کے اعضاء کے درمیان ہم آہنگی اور وہ حواس جسے پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے اطراف میں موجود ہے، وہ سب کے سب ایک عالمانہ اور حکیمانہ خلقت کو اجاگر کرتے ہیں. سامعین اس پروگرام کی تیسری کڑی میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان کی شکل و صورت اور بدن کے اعضاء کس طرح سے سرگرمیاں انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ ایک قادر مطلق خدا موجود ہے جس نے لطف و مہربانی کے زاویے سے انسان کے بدن کو ایک ایسے قالب میں پیدا کیا ہے کہ جس کے تمام اعضا بہترین اور منطقی طور پر اپنی اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مہربان خالق حقیقی نے معمولی سی معمولی مسئلے میں بھی نہایت ہی دقت نظر سے کام لیا ہے۔ اس نے کان کے اندرونی حصے کو بھی پیچ و خم کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ جس وقت آواز کان میں پہنچے اس کی رفتار کم ہو جائے اور کان کا پردہ سالم رہے اور انسان کو بلند و تیز آواز سے نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو بغیر بال کے پیدا کیا ہے تاکہ وہ گرمی، ٹھنڈک، کھردرے پن اور نرم چیزوں کو محسوس کر سکے اور ان کی خاصیتوں کی جانب متوجہ ہو سکے۔ سامعین، اس پروگرام کی چوتھی کڑی میں ہم نے کھانے پینے، اسی طرح دوسرے کاموں جیسے شادی بیاہ اور اضافہ نسل جیسے امور کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد یہ سوال پیش آیا تھا کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کو ان اقدامات کے انجام دینے کی ترغیب و تشویق دلاتے ہیں، یعنی جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی طرف جاتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور کھانا کھانے کی وجہ سے اس کے جسم کو قوت و توانائی نصیب ہوتی ہے اور اس کا بدن سالم رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کا تھکنا اور نیند کا نہ آنا سونے کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا بدن قوی اور توانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنسی خواہشات میاں بیوی کے درمیان رابطہ برقرار کرنے کا سبب بنتا ہے، جو نسلوں کے اضافے اور انسانیت کی بقا کا سبب ہے۔ پروگرام کی پانچویں کڑی میں ہم نے حیوانوں کے بارے میں بحث کی تھی اور انسانوں اور حیوانوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کو واضح کیا تھا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ اس بحث کے مطالب کے مطابق چارپائیوں کی خلقت جیسے بکری، گائے اور گھوڑا مختلف امور کے انجام دینے کے لیے ہیں جس کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اور خالق کائنات نے اسی بنا پر انہیں عقل و فکر کی دولت سے دور رکھا ہے تاکہ انسان کے قبضے میں رہیں اور نہ خود ان امور کے انجام دینے میں رنجیدہ ہوں اور نہ ہی ان خدمات کے ذریعے انسانوں کو رنجیدہ کریں۔ سامعین، اس پروگرام کی چھٹی کڑی میں ہم نے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں تحقیق کی تھی اور بعض کے بارے میں وضاحت بھی کی تھی۔ اس کے بعد بیان کیا تھا کہ اگر انسان اپنے افکار کو استعمال کرے اور خوب غور و فکر کرے اور چیونٹی جیسی معمولی سی مخلوق کے بارے میں دقت نظر سے کام لے تو تمام دلیلیں اسے اس بات پر قانع کر دیں گی کہ اس معمولی سی چیونٹی کا خالق بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں، پیڑ پودوں کو پیدا کیا ہے۔ چونکہ ہر مخلوق کے جسم کے اجزاء بہت ہی دقیق اور مستحکم ہیں اور ہر زندہ مخلوق اپنے مختلف اعضاء میں پیچیدگی رکھتا ہے، اگر ہم صحیح غور و فکر کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ ان سب کے جسم کی بناوٹ نہایت ہی پیچیدہ اور بہت ہی دقیق ہے اور دونوں پر منظم قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے عمر کے آخری مرحلے تک خدا کی جانب سے ہونے والی ہدایت اور رہنمائی بہت ہی واضح و آشکارا ہے۔ سامعین، پروگرام کی ساتویں کڑی میں ہم نے حیوانوں کی بنسبت انسانوں کے اصلی فرق کے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور علم و خیرت پایا جاتا ہے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح حیوانوں میں انسانوں کے لیے پائے جانے والے بہت سے فوائد کی طرف بھی اشارہ کیا تھا اور بیان کیا تھا کہ بہت سے ایسے حیوانات ہیں جن کی جسمانی قدرت و طاقت انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ حیوانوں میں پائی جانے والی تیزی اور سرعت بہت سے انسانوں سے زیادہ ہیں۔ بعض حیوانوں میں دیکھنے، سننے اور سونگھنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، حالانکہ تمام ترقی و پیش رفت کے باوجود آج انسان کی عمریں بہت ہی کم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض انسانوں کی عمریں حیوانوں سے بھی کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس پروگرام میں حیوانوں سے بعض چیزیں سیکھنے اور عبرت حاصل کرنے کی جانب بھی اشارہ کیا تھا۔ ایک طرف حیوانوں کی خوبصورت زندگی کے طور طریقے خالق کائنات کی جانب سے پائی جانے والی ہدایتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دوسری جانب انسان کی زندگی میں ان کی روش سے استفادہ انسانوں میں پائے جانے والے عقل و خرد کی نشاندہی نعمت الہی شمار ہوتی ہے۔ پروگرام کی آٹھویں کڑی میں ہم نے پرندوں کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی تھی اور پرندوں کے صفات بیان کرنے کے بعد یہ سوال پیش آیا تھا کہ آخر کس شخص نے ایسی تدبیر اپنائی ہے کہ پرندہ خود سے اپنا دانہ اور کھانا اٹھائے اور اپنی چونچ میں رکھے، اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے دانہ لائے، آخر وہ اپنے کو اس قدر کیوں رنج و تکلیف میں مبتلا کرتا ہے حالانکہ عقل و فکر سے بھی خالی ہوتا ہے، اور اپنے بچے سے ایسی امیدیں جیسی کہ انسان اپنے بچوں سے رکھتا ہے، جیسے فخر، عزت، حمایت و مدد نہیں رکھتا۔ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ یہ خدا مہربان ہے جس نے اپنے لطف و کرم اور سخاوت کے ذریعے ایسی تدبیر اپنائی ہے کہ وہ ان امور میں بغیر کسی غور و فکر کے خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر اپنے بچوں کو دوست رکھے اور اسے غذا دے تاکہ ان کی نسلیں باقی رہیں۔ سامعین، پروگرام کی نویں کڑی میں ہم نے شہد کی مکھی، ٹڈی اور چیونٹی جیسی مخلوق کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ اگر انسان اپنے افکار کو بروئے کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور چیونٹی جیسی معمولی سی مخلوق کے بارے میں دقت نظر سے کام لے تو تمام دلیلیں اسے اس بات پر قانع کر دیں گی کہ اس معمولی سی چیونٹی کا خالق بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور پیڑ پودوں کو پیدا کیا ہے۔ چونکہ ہر مخلوق کی جسمانی ساخت نہایت ہی دقیق و مستحکم ہے اور ہر زندہ مخلوق اپنے مختلف اعضاء میں پیچیدگی رکھتے ہیں، اگر ہم صحیح غور و فکر کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ ان سب کے جسم کی بناوٹ نہایت ہی پیچیدہ اور بہت ہی دقیق ہیں، اور دونوں پر منظم قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری مرحلے تک خدا کی جانب سے ہونے والی ہدایات اور رہنمائی بہت ہی واضح و آشکار ہیں۔ پروگرام کی دسویں کڑی میں ہم نے آسمان، سورج، چاند، ستارے اور ان کے طلوع و غروب ہونے کے بارے میں گفتگو کی تھی اور یہ سوال پیش آیا تھا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب طول سال بذات خود طلوع اور غروب کرتے اور اپنے نظام کے اعتبار سے چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ پارکوں میں چلنے والا فوارہ اور پانی چھڑکنے والا آلہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے اور کسی نے بھی اسے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اسے اٹھا کر کہیں پر گاڑ دیا ہے، تو یہ سن کر لوگ ہمارے بارے میں کیا فکر کریں گے اور ہمیں کیا کہیں گے؟ کیا فوارے اور ان تمام سسٹموں کے بارے میں کہ جنہیں ایک معمولی سی حکمت و تدبر کے ساتھ بنایا گیا ہے، لوگ نہیں کہیں گے کہ اس کا بنانے والا اور اس کے بارے میں تدبیر سے کام لینے والا کوئی ضرور موجود ہے؟ لیکن اتنی عظیم کائنات کے بارے میں کہ جو تمام زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے مفید ہے اور حیرت انگیز اور حکمت و تدبیر سے بنائی گئی ہے، اس کی حکمت و تدبیر کے قائل نہیں ہوں گے؟ اگر اس عظیم و حیرت انگیز اور مدبرانہ کائنات ایک معمولی سے آلے کی طرح کام کرنا بند کر دے تو اس وقت لوگ کس لائحہ عمل کے بارے میں فکر کریں گے اور کیا کریں گے؟ سامعین، ہم جو سانس لے رہے ہیں، چاہے گرمی ہو یا ٹھنڈک، اور وہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے متعلق مختصر سی گفتگو گیارہویں کڑی میں کیا تھا اور بیان کیا تھا کہ زمین کی شکل بہت ہی عمدہ مگر حیرت انگیز ہے اور اس طرح سے ساکن ہے کہ گویا وہ حرکت میں نہیں ہے بلکہ ٹھہری ہوئی ہے، اور کسی بھی اشیاء کے ثابت رہنے کے لیے نہایت ہی اہم اور مناسب جگہ ہے۔ انسان اس کے اوپر اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، چاہے تو سکون و آرام سے بیٹھے اور اطمینان کے ساتھ سو جائے، لیکن اس کے کاموں میں ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہیں ہوگا، اور یہ سب اسی وقت میسر ہوگا جب ہم یہ قبول کر لیں گے کہ زمین چل رہی ہے اور زمین کا چلنا ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، بلکہ زمین فضا میں معلق ہے اور خداوند عالم قادر و مہربان اور حکیم نے اس میں جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے تاکہ ہم زمین پر جہاں بھی چاہیں سکون سے رہیں اور فضا میں معلق نہ رہیں۔ پروگرام کی بارہویں کڑی میں ہم نے پانی، برف، پہاڑوں اور زمین میں پائے جانے والے معدن کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس سلسلے میں جو مختلف فوائد موجود ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی اور پھر بیان کیا تھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم کائنات میں موجود تمام نعمتوں کو ایک خالق قادر و توانا کی جانب سے جانیں اور مہربان و حکیم پروردگار کی انہی نعمتوں کے نزول کے عوض اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی عظمت کا اقرار کریں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اس منعم حقیقی کا خلوص قلب سے شکریہ ادا کریں۔ پروگرام کی تیرہویں کڑی میں ہم نے درختوں اور پیڑ پودوں کے بارے میں تحقیق کی تھی اور ان کی حیرت انگیز خلقت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ خداوند حکیم و مہربان اور دانا و توانا لائق ستائش و قدردانی ہے کہ اس نے بہار کے موسم میں سرسبز و شاداب سبزے، موسم گرما میں قابل تحمل گرمی، موسم خزاں میں دل کو لبھانے والے زرد رنگ اور موسم سرما میں انواع و اقسام کے پودے، پیڑ اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں۔ اور اب پروگرام خلقت کی رانائیا کی 14ویں کڑی کے آخر میں ایک بار پھر اپنے سامعین کو خلقت اور کائنات کے اسرار و رموز میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ عالم ہستی میں موجود بے شمار الہی نعمات میں غور و فکر اور سیر کرنے سے نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم کی وجود کی نشانیاں واضح و آشکار ہو جاتی ہیں، بلکہ خداوند عالم کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ ہوتی ہیں۔ وہ خالق جس نے اپنی قدرت کاملہ اور لطف و مہربانی اور سخاوت کی بنیاد پر ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بے انتہا تعریف و ستائش کا حقدار ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اگر وقت ملا تو سوشل میڈیا پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کی ایک سرخی سے۔ امریکی انتخابات کے ڈبے سے سانپ نکلے گا یا بچھو؟ اخبار لکھتا ہے، امریکی انتخابات کے نتائج کا پوری دنیا میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور انہیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 4 برسوں تک انہیں سانپ ڈسے گا یا بچھو ڈنک مارے گا۔ تہران، بغداد، کابل، دمشق، اسلام آباد اور سنا میں عوام کے لیے امریکی انتخابات کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان فرق کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سب دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ سن 2008 میں اوباما تبدیلی کے نعرے اور جنگ کے خاتمے نیز گوانٹانامو جیل کے بند کرنے جیسے وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کی جنگ پسندی پر لگام نہیں لگائی بلکہ اس میں شدت بھی پیدا کی، اور ان کے زمانے میں ڈرون حملے میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ایرانی عوام کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اگلے 4 برسوں کے لیے کون آتا ہے۔ اگر ایران کے بارے میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں فرق کا کوئی قائل ہے تو اسے ایران کے خلاف امریکی کانگریس میں منظور ہونے والے قوانین پر نظر ڈالنا چاہیے، تب اسے پتہ چلے گا کہ ایران کے خلاف دونوں پارٹیوں میں کس حد تک تعاون اور اشتراک کے نظر پایا جاتا ہے۔ سامعین، روزنامہ رائے الیوم نے سرخی لگائی ہے، ٹرمپ کی ہار سے کیوں ترکی اور ایران کو فائدہ ہوگا؟ اخبار لکھتا ہے، ہم عربوں اور مشرق وسطی کے رہنے والوں کے لیے امریکی انتخابات کے لیے جو بھی نتائج سامنے ہر حال میں نقصان ہی ہے، خواہ وہ لوگ جنہوں نے ٹرمپ کو اپنا سہارا سمجھا تھا اور اربوں ڈالر خرچ کیے تھے، چاہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن بہت کچھ بدل دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی سفارتخانہ بیت المقدس میں رہے گا، سینچری ڈیل کو مکمل کرنے کی کوشش جاری رہے گی، نئے نئے اسلامی ملک اسرائیل سے ہاتھ ملاتے رہیں گے، دولت لوٹنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور شاید حالات اور بھی خراب ہو جائیں کیونکہ بائیڈن عراق اور شام کی تقسیم کے قائل ہیں۔ بس ایک اچھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اسلامی ملکوں میں دسیوں لاکھ مسلمانوں کا قتل کرنے والے امریکی فوج داخلی بحران میں پھنس جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بحران کی صورت میں ترکی اور ایران جیسے دو اسلامی ملکوں کی پوزیشن مضبوط ہوگی، اور ان کے روس اور چین سے تعلقات بھی وسیع ہوں گے۔ سب نے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، بہار اسمبلی انتخابات کا آخری مرحلہ 78 نشستوں پر پولنگ جاری۔ اخبار لکھتا ہے بہار انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں 16 اضلاع کے 78 اسمبلی حلقوں پر ہفتے کی صبح 7 بجے پولنگ شروع ہوئی۔ تقریباً 2,35,00,000 رائے دہندگان اپنی رائے کا استعمال کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے COVID-19 وبائی امراض کے خلاف مناسب انتظامات کیے ہیں اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی گئی ہیں۔ انتخابات میں 1,204 امیدواروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ راشٹریہ جنتا دل نے سب سے زیادہ امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ اس کے بعد چراغ پاسوان کی زیر قیادت لوک جنشت پارٹی، ایل جے پی جنتا دل، بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس نے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ میں سابق اپوزیشن رہنما خورشید شاہ کی ایک خبر بیان کی صورت میں شائع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں عوام ووٹ کرپشن نہیں مسائل ختم کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے الزامات سب ڈرامہ ہے، عوام ووٹ کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے دیتے ہیں۔ سکھر کی احتساب عدالت میں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت کے سلسلے میں بذریعہ ایمبولینس پہنچایا گیا۔ خورشید شاہ کو ولادت کے باعث ایمبولینس کے ذریعے عدالت لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان حقیقت کو محسوس کریں کہ عوام ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ رہنما پی 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 کا امریکی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے مزید کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی کامیابی سے خطے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ میں تبدیلی آ گئی، لوگ کلہاڑیوں اور بندوقیں لے کر باہر آ گئے ہیں۔ سامن، ایران کی معروف نیوز ایجنسی ارنا نے خبر لگائی ہے مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں میں شدید کمی ہو سکتی ہے۔ اس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بہت سے امریکی تھنک ٹینکس کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس نے حالیہ برسوں میں یہ صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مشرق وسطی کے دلدل سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ امریکی ماہرین نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس علاقے میں فوجیوں کی تعداد کم کر دے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق وسطی کے بارے میں امریکہ کی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹیوں کی عام پالیسیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہی ہیں، بس ان پر عمل درآمد کے طریقے میں فرق رہا ہے۔ اب امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں حقیقت پسندی سے کام لینے کا ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ امید ہے کہ مغربی ایشیا میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئے گی۔ اور فلسطین الجوم نے خبر لگائی ہے غاصب صہیونیوں نے جو غصہ ہمارے دل میں پیدا کیا ہے وہ جلد ہی انتفاضہ کی شکل میں پھٹ پڑے گا۔ اسرائیلی جیل کے ادارے کے مقابلے میں جیت حاصل کرنے والے فلسطینی قیدی ماہر الاخرس نے 103 دنوں کی بھوک ہڑتال کے خاتمے کے بعد اپنے پہلے بیان میں شام، لبنان، الجزائر اور یمن کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سماعت فرمائیے درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم سقط الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو سقط الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے کہ معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ سقط الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں، جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے، سے حاصل کرنے کے بعد رائے، قم، کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرت اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہ السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے، جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی 4 معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم و معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ سقط الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے، جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ام معصومین علیہ السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی نے نواب اربعہ کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے کہ جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ کولینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کولینی علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کولینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کولینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات، تنازعات کا شکار۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات پر شروع ہونے والے غیر معمولی تنازع کے بعد بھرپور سیاسی مہازارائی کے علاوہ خانہ جنگی کے خطرات بھی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی میں جہاں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو کامیابی مل رہی ہے، وہیں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل انتخابات کو تاریخ کے کرپٹ ترین انتخابات قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب تک کے غیر حتمی نتائج کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس سے محض 6 ووٹ کے فاصلے پر ہیں، جبکہ شکست کی صورت میں نتائج تسلیم نہ کرنے کی دھمکی دینے والے امریکی صدر کے لیے دوبارہ صدر بننے کی راہیں مسدود ہوتی جا رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے بے دخلی کے خوف میں مبتلا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ثبوت پیش کیے بغیر انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعوے کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار انتخابات میں دھاندلی اور الیکشن چوری کے ایسے سنگین الزامات عائد کیے ہیں جن سے نہ صرف ملک کے سیاسی اور انتخابی نظام پر سوالیہ نشان لگ گئے ہیں، بلکہ امریکی جمہوریت کی قلعی اترتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے اپنے ایک بیان میں ملک میں خانہ جنگی شروع کرنے کا کر دیا ہے۔ ٹرمپ جونیئر کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مستقبل کے لیے بہترین کام یہ ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مکمل دھاندلی شدہ انتخابات کے خلاف بھرپور جنگ کا اعلان کر دیں۔ ادھر ٹرمپ کے مشیر اعلی اسٹیو بینن نے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کاش وہ ماضی میں واپس جا سکتے اور بقول ان کے افسر شاہی کو نشان عبرت بنانے کے لیے وبائی بیماریوں کے امریکی ادارے کے سربراہ انتھونی فاؤچی اور ایف بی آئی کے سربراہ کرسٹوفر ایرے کا سر قلم کر کے وائٹ ہاؤس میں سجا دیتے۔ ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کے متعصب حامیوں نے خود کو اس نظام کے خلاف بھرپور رتہ خونی جنگ کے لیے آمادہ کر رکھا ہے جسے وہ کرپٹ سسٹم قرار دیتے ہیں۔ قرائن و شواہد سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ اس وقت انٹرنل کولڈ وار سے انٹرنل ہاٹ وار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی سماج پوری طرح سے دو حصوں میں بٹ گیا ہے اور مختلف شہروں میں پراشوب مظاہروں اور حتیٰ دونوں صدارتی امیدواروں کے حامیوں کے درمیان مسلح تصادم کے خدشات میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس دوران کسی بھی فریق کی جانب سے ذرا سی غلطی خانہ جنگی کی آگ کو بھڑکا سکتی ہے۔
جناب اس وقت چلتے ہیں کراچی جہاں سے رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر تبصرہ نگار جناب راشد احد صاحب۔ السلام علیکم جناب راشد احد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 3 دن سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے امریکہ میں ووٹنگ اور الیکشن کو، لیکن ابھی تک نتائج جس طرح سے آنے چاہیے نہیں آئے ہیں، لیکن مکمل نتائج آنے سے پہلے ہی دونوں امیدواروں کی طرف سے جیت کا دعویٰ کیا جانے لگا ہے اور ٹرمپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نہیں جیتے تو یہ دھاندلی، تو کیا اب امریکہ میں الیکشن کے بعد کوئی خطرناک صورتحال جنم لینے والی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی الیکشن کے بعد یہی ہوگا کہ وہ جو پہلے سے صورتحال وہاں خانہ جنگی کی ہے اس میں مزید شدت آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ، اس لیے ظاہر ہے کہ اتنا 3 دن سے زیادہ ہو گیا الیکشن کے نتائج ابھی تک یعنی کہ ابھی تک انکنکلوزیو ہے، ابھی تک کنکلوڈ نہیں کر سکے ہیں وہ نتائج کے الیکشن کو، تو یہ خود یہ صورتحال خود بتا رہی ہے کہ اس وقت امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بالکل ہی گویا کہ بے بسی کا شکار ہے، اور جو کچھ امریکہ یہ چیز تھرڈ ورلڈ یا دوسرے کمزور ممالک میں کیا کرتا تھا کہ وہاں خانہ جنگی کی صورتحال اپنے مداخلت کے ذریعہ پیدا کرتا تھا، وہاں لوگ ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگاتے تھے، اور امریکہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چمپئن ثابت کر کے اس میں وہ سالس بنتا تھا کہ بھائی، اور تاثر یہ دیتا تھا کہ دیکھو ہماری جو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس قدر مستحکم اور محکم ہے، اور ہم واقعی ایک عظیم قوم ہیں اور عظیم اور یہ، اور تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، حالانکہ یہ جو حقارت سے جن ممالک کو دیکھتے تھے ان ممالک میں جو صورتحال ہوتی تھی اس کا سرچشمہ خود امریکہ ہوتا تھا، اسی نے وہ ساری اپنے مداخلت کے ذریعہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعہ ساری چیزوں پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے ساری گویا کہ وہاں فساد کو جنم دیتا تھا اور اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چمپئن ثابت کرتا تھا، تو بجا طور سے رہبر معظم نے اپنے حالیت خطاب میں جو وہ اس کی کیا کہتے ہیں امریکن ایمبیسی کے کو یرغمال بنائے جانے کی جو برسی تھی اس موقع سے بجا طور سے رہبر نے کہا کہ امریکہ کی جمہوریت بے نقاب ہو گئی، جو بڑی گویا کہ ایک بہت ہی اپنے ایک عظیم نظام جمہوریت کا دعویٰ کرتے تھے وہ خود، تو بالکل یہ ہونا ہے، یہ بالکل ہونا، جس طریقے سے جارج لوائٹ کے بعد سے جو ہے فسادات پھوٹ پڑے ہیں، اور جس طریقے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے گویا کہ ڈسکریمنیشن کا کالے اور گوروں میں یعنی کہ ڈسکریمنیشن کا مظاہرہ کیا، اور جس طریقے سے خود ڈونلڈ ٹرمپ ان یعنی کالوں کے خلاف اور گوروں کے حق میں یعنی بیانات دیے، اور یہ ساری چیزیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اب ان کے مکافات عمل کا وقت آ گیا ہے، مکافات عمل کا، کہ بجا طور سے جیسے رہبر معظم نے پہلے بھی کہا کہ جو تم نے آگ لگائی ہے دہشت گردی کی، تو وہ یہ آگ تمہارے دامن تک پہنچے گی. تو جو کچھ امریکہ نے اب تک ساری دنیا میں کیا اپنے علاوہ اور اپنے چند حامیوں حامی یورپی ممالک کے علاوہ اور اپنے آپ کو ایک یعنی اپنی سپریمیسی ثابت کی, حالانکہ کس طریقے سے تم اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرو, اپنے علاقے میں مغرب میں تم یونین کو فارم کرو, اور دوسرے جو تھرڈ یعنی تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں جو ہے غربت افلاس اور ان کے سیاسی نظام کو تہبالا کر کے رکھو, یعنی علاقائی ممالک کو باہم دست و گریباں کر دو, ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مشغول کر دو, اور تم کیسے بچ سکتے ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بالآخر ان کو نتیجہ تو بھگتنا تھا, خمیازہ بھگتنا تھا, وہ امریکہ کے سامنے ہے. اب دنیا اگر اب بھی جو ہے یعنی کہ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں, خود میں پاکستان کی میڈیا کو دیکھتا ہوں کہ امریکی الیکشن کو اس قدر شروع سے اہمیت ملتی رہی اور بھی اس قدر اہمیت دی جاتی ہے گویا کہ پتہ نہیں کہ امریکہ کے الیکشن پر ساری دنیا کی تقدیر جو ہے کا انحصار ہے. تو یہ جو سوچ ہے اس سوچ میں اگر اب بھی تبدیلی نہیں آتی ہے اقوام کے تو گویا کہ وہ ایسی اقوام واقعی پسماندگی کا شکار ہیں. یہ الحمدللہ یہ یعنی یہ ایک بہت بڑا تحول آیا 1979 میں اور امام خمینی کے نتیجے میں ایک اسلامی مملکت قائم, حقیقی اسلامی مملکت, اور اس کے رہبر معظم نے جس طریقے سے امریکہ کی جو اوقات تھی وہ بتائی جب جاپان.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں راشد حاج صاحب. میں پھر حاضر ہوں گا. ناظرین چلتے ہیں اس وقت دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سرکردہ تاجر نگار ڈاکٹر جلیل مہدی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
شکست کو سامنے آتا دیکھ کر ٹرمپ نے پورے سسٹم کو فاسد و کرپٹ سسٹم کہہ دیا, جس سسٹم کے صدر وہ خود ہیں اس وقت اور اسی سسٹم کے صدر بنے رہنا چاہتے ہیں, تو وہ صورتحال کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, ایک تو اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو بالکل امریکی, ایک تو بیرونی پہلو ہے, ایک داخلی. اگر آپ امریکی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں, جو امریکی شہری ہیں, امریکی سٹیزنز, ان کے حساب سے جو ہے سب سے اہم چیز ہے نتیجہ. ان کے سامنے یا تو بائیڈن جیتیں گے یا ٹرمپ جیتیں گے. لیکن اب اس میں ایک سب سے اہم نقطہ اور مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی اہم اثر جو امریکی ڈیموکریسی یا امریکی سسٹم جو ہے اس کو اس کے جو اثرات ہیں بہت دور تک رہیں گے, وہ ہے پولرائزیشن. امریکی قوم جو ہے ابھی جو ہے تمام امریکی میڈیا, لبرل میڈیا, انہوں نے جو رائٹ آف کر دیا تھا ٹرمپ کو کہ ٹرمپ جو ہے آرام سے ہاریں گے, لیکن ابھی آپ دیکھیں لگ بھگ 48% جو ہے ووٹ ٹرمپ نے جیتا ہے اور بائیڈن لگ بھگ 50 کے آس پاس. تو یہ پولرائزیشن جس میں بہت سارے اور مسائل کا دخول ہے, جس میں وائٹ سپریمیسی, انسانی حقوق, سیاہ فام اور باقی ساری جو ہیں جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا ابھی ہمارے مہمان نے, تو وہ ساری چیزیں تو ہیں. تو اس سے جو ہے امریکی نظام کتنا کمزور ہے, اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے کمزور ہیں, وہ اس الیکشن میں بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں, بالکل آیا ہیں, بالکل روشن ہو گئے ہیں. وہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا ہے بیرونی پہلو. جو امریکہ نے ابھی تک تمام دنیا کے اقوام کو, بالخصوص جو مشرق وسطی میں ہیں اور دوسرے ممالک بھی, جو ایک سب سے بڑا ایک دبدبا جو امریکہ نے بنایا تھا جس میں امریکی میڈیا کا بھی بہت بڑا رول تھا, وہ یہ تھا کہ امریکہ ایک سٹینڈرڈ ہے. امریکہ جو ہے انسانی حقوق جو ہے امریکہ میں سب سے جو ہے ان کا بہت پاس رکھا جاتا ہے. امریکی نظام جو ہے بہت ہی سٹیبل ہے, پولیٹیکل سسٹم بہت ہی زیادہ سٹیبل ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس الیکشن میں وہ سٹینڈرڈ سارے کرمبل ہو گئے ہیں. آپ تمام دنیا کے اقوام کو جو ہے ان کو آکیپائی کرتے ہیں, ان پہ ملٹری کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا دوسرے.
ڈاکٹر جلیل مہدی صاحب, یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ جب امریکہ کی صدارتی انتخابات میں اس طرح کا تنازع اٹھا. اس بار تو ظاہر ہے کہ صورتحال خانہ جنگی کی طرف بھی جاری, لیکن آپ دیکھیں کہ بش جونیئر اور ایل گور کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں کورٹ کے ذریعے فیصلہ ہوا تھا, پچھلے الیکشن میں بھی صورتحال کم و بیش ایسی ہی تھی. تو اگر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ نظام یا سسٹم فاسد ہے اور کرپٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی تو حق سر چڑھ کے بولتا ہے.
نہیں بالکل, جو اب ٹرمپ کی آپ ساری صدارت دیکھیں, آپ چار سال دیکھیں ٹرمپ کے, تو ٹرمپ نے بالکل جو ہے اس سسٹم کو جو ہے بالکل آپ جو ہے اس کی جو ساری کمزوریاں ہیں ان کا جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی ہیں. ٹرمپ نے بالکل بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو سسٹم کو کھول کے رکھ دیا ہے. لیکن ایک بہت ہی اہم ڈفرنس ہے الگور اور بش کی اور اس والے پریزیڈنسی میں, ان دونوں کینڈیڈیٹس جو تب دونوں کینڈیڈیٹس تھے صدارتی کینڈیڈیٹ, انہوں نے سسٹم پہ اٹیک نہیں کیا تھا, اس میں آپس میں تنازع تھا. لیکن یہاں پہ ٹرمپ نے بالکل سسٹم پہ اٹیک کیا ہے اور وہ اٹیک بہت حساب میں بجا بھی ہے. تو سسٹم جو ہے امریکی سسٹم بہت کرپٹ ہے, پہلے ہی جو ہے نیگوشیٹر سیٹلمنٹ ہے ایلیٹس کے بیچ میں, اور جمہوری جو اقدار ہیں وہ کتنے کمزور ہیں امریکی سسٹم میں, وہ بالکل کھل کے آ گئے ہیں اس الیکشن میں. اور اس اگر وہ اس نقطۂ نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو ٹرمپ جو ہے ٹرمپ نے پوری چیز جو ہے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے, وہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو جو ہے جو ٹرمپ کی جو پوری کیمپین رہی ہے وہ بالکل انیکویلٹی پہ ہے, وائٹ سپریمیسی, سیاہ فاموں کے خلاف, مائنورٹیز کے خلاف. مجھے نہیں لگتا کہ امریکی جو ہے ہسٹری میں, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یا جو صدارتی انتخاب رہے ہیں اتنا ڈیوائسو کینڈیڈیٹ کبھی آیا ہے. اور اس کے بعد بھی چار سالوں میں اتنی میڈیا, لبرل میڈیا اس کے پیچھے رہ کے بھی, اس کے ہر چیز کو اس کے سامنے رکھ کے بھی, اس کے بعد بھی 48% امریکی جو ہے ابھی بھی اسے ووٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں امریکہ میں بھی جو جمہوری اقدار ہیں کس قدر پست ہو گئے ہیں, کس قدر کمزور ہو گئے ہیں. تو دنیا کو جو ہے اب وہ پاٹھ نہیں پڑھا سکتے, اس حساب سے بالکل جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے.
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں لندن ہے جہاں پر موجود ہیں جناب مشتاق لاشاری صاحب, برصغیر کے ممتاز طرز نگار جو کہ لندن میں مقیم ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
مشتاق لاشاری صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب امریکی سماج واضح طور پر دو حصوں میں بڑھ چکا ہے اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں ٹرمپ کے حامی اور مخالفین کے جانب سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور کہیں کہیں آپس میں تصادم بھی ہوا ہے, تو یہ صورتحال آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور کیا اب دنیا اس خدشے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ امریکی سماج دو حصوں میں بٹ کر مسلح تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چار سالوں نے, بلکہ پونے چار سالوں نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے اور وہاں ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہو چکے ہیں, ڈویژن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ قوم ٹاپ سے لے کے باٹم تک بٹی ہوئی ہے. اسی لیے ڈیموکریٹ نے اس چیز کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایکسپیرینسڈ آدمی کو, جو لیفٹ کا نہیں تھا, جو ایک سینٹر میں کھڑا ہوا آدمی ہے اور جس سے کوئی بہت زیادہ امریکہ کے اندر اس طرح ڈی سٹیبلائزیشن نہیں ہوگی جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی, اس کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا تھا. لیکن الیکشن نے دو چیزیں ثابت کی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ایک پاگل, میں اس کو ہمیشہ سے پاگل کہتا ہوں, آدمی بھی امریکی عوام میں یا امریکی سوسائٹی میں اتنا پاپولر ہے کہ تقریباً 70 ملین, 7 کروڑ لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے, جبکہ جو بائیڈن بھی تقریباً اتنے ہی ووٹ لینے کے لے سکا ہے. اس کے باوجود کہ پچھلے چار سالوں میں امریکہ کو تمام جو دنیا کے نارمز تھے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ماننے سے انکار کر دیا, وہ کلائمیٹ چینج ہو, وہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو, وہ نارتھ کوریا کے اور ساؤتھ کوریا کے آپس میں مسائل ہوں, وہ چین کے ساتھ جھگڑا ہو, وہ روس کے ساتھ جھگڑا ہو, وہ مڈل ایسٹ کی سچویشن ہو, وہ سعودی حکومت کے کیپٹل کو ایکسپٹ کرنا, جیروشلم ہو, تمام جو نارمز اور انٹرنیشنل معاہدے تھے اس سے اس نے امریکہ کو ایک طرف کر لیا بائی لیٹرل طریقے سے, ایک اسٹوک آف پین کے ذریعے. اس کے باوجود امریکہ کی آدھی سے زیادہ آبادی اس کے ساتھ کھڑی ہے آج بھی. تو اس سے امریکہ کی سوسائٹی, امریکہ کی اپنی عوام کا جو ذہنی لیول ہے اس سے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھ رہا ہے. آج تیسرا دن ہو گیا, چوتھا دن, ٹیوزڈے کو الیکشن ہوئے, آج ہم جمعے والے دن بیٹھے ہیں, چوتھے دن تک وہاں کوئی واضح رزلٹ نہیں آ سکا. اور جیسا آپ نے کہا کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹنگ روک دو, آ کے مظاہرے کر رہے ہیں. جہاں یہ ہار رہا ہے وہاں کہتے ہیں کاؤنٹنگ کو جاری رکھا جائے. یہ تضاد ہے اور ہم تمام دنیا کے میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تضاد قوم کے اندر ایک جھوٹی قوم, ایک ایسی قوم جو بالکل گر گئی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ نے, وہاں کی الیکٹڈ لیڈرشپ یا نام نہاد الیکٹڈ لیڈرشپ نے اپنی قوم کو کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ دینے سے نہیں.
کیا آپ نہیں سمجھتے مشتاق لاشاری صاحب نسل پرست گروہوں کی حمایت کر کے ٹرمپ نے امریکہ کے سماج میں ایک نیا نظریہ قائم کیا ٹرمپسٹ کے نام سے؟
بالکل بالکل, اور دیکھ لیں وہ کتنی کس حد تک پاپولر ہے. یعنی اس نے کوکو کلان کو, جو تمام مسلمانوں کو, تمام دنیا سے آئے ہوئے مائگرینٹ کو مار دینا چاہتے ہیں اور اسلحے کے زور پہ ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, اس کے اس نے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا. صدر وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ایز اے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے اس نے گن کنٹرول سے بالکل انکار کر دیا. اس طرح کے اس نے
بہت بہت شکریہ مشتاق لاشاری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال امریکہ میں جو طرفہ تماشا ہو رہا ہے جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پر, دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کی جمہوریت اور ڈیموکریسی کا اصلی چہرہ کیسا ہے. اور جب جب بھی صدارتی الیکشن آتے ہیں دنیا دیکھتی ہے کہ یہ جو دنیا کے دیگر ملکوں میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نام پر چڑھائی کرنے والا ملک امریکہ, جب اپنے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس کی کیا حال ہوتی ہے, اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور کس طرح سے صورتحال بحرانی بن جاتی ہے. بات خانہ جنگی تصادم, مسلح تصادم تک پہنچائی ہے. اور ٹرمپ جو سسٹم, جس سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ سسٹم ہے, اسی سسٹم پہ پچھلے چار سال تک وہ حکومت کرتے آئے, اور آج جب ان کو شکست کا سامنا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا سامراجی نظام پوری طرح سے فاسد, کرپٹ اور بدعنوان ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو دنیا کے آزاد پسند لیڈران اور تجزیہ نگار اور نظریہ پرداز آج سے نہیں برسا برس سے کہتے چلے آئے, اور دنیا نے دیکھ لیا کہ آج امریکہ کا یہ نظام اور سسٹم کتنا کرپٹ ہے. اجازت دیجیے.